الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كإرشاد ہے بنی الاسلام علی خمس اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ نمبر ایک گواہی دینا اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور گواہی دینا اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں وإقام الصلاة نمبر دو نماز کو قائم کرنا وإيتاء الزكاة نمبر تین زکوٰۃ دینا وحج البیت نمبر چار بیت اللہ کا حج کرنا وصوم رمضان نمبر پانچ رمضان المبارک کے روزے رکھنا حج چونکہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے اس لیے ان حضرات کو ان ماؤں اور بہنوں کو جنہیں اللہ تعالی شانہ اس رکن کی ادائیگی کی توفیق دے رہا ہے انہیں حق تعالی شانہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے اس لیے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی سعادت ہے ہر کسی کو یہ سعادت اور یہ نعمت نصیب نہیں ہوتی اس کی احادیث شریفہ میں بڑی فضیلتیں بھی وارد ہوئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الحجاج والعمار وفد اللہ حج کرنے والے عمرہ کرنے والے اللہ تعالی شأنہ کے مہمان ہیں ان دعوہ اجابہم اگر وہ اللہ تعالی شانہ سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو اللہ انہیں وہ چیز عطا فرماتے ہیں وَإِنِ اسْتَغْفَرُوهُ غَفَرَ لَهُمْ اور اگر وہ اللہ تعالی شانہ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں تو اللہ تعالی شانہ انہیں بخشش عطا فرماتے ہیں دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من حج للہ ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه جس شخص نے حج کیا اور حج کیا صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور حج کے دوران نہ اس نے اپنی زبان سے کوئی گناہ کی بات کی یا بے حیائی کی بات کی نہ اس نے کوئی گناہ کا کام کیا تو جب وہ حج کر کے واپس لوٹتا ہے تو گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر لوٹتا ہے کہ جیسے وہ اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ جنت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج مبرور نصیب فرمائے، حج مبرور کا بدلہ جنت ہے۔ اور حج مبرور اس حج کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالی شانہ کی نافرمانی نہ ہو۔ حاجی حج سے جب واپس لوٹتا ہے تو اتنا پاک ہو کر لوٹتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج کرنے والے جب حج سے واپس لوٹے، عمرہ کرنے والے عمرہ کر کے جب واپس لوٹے، اسی طرح غازی جب اعلائی کلمۃ اللہ کے لیے سفر کریں اور سفر کر کے دشمنوں سے لڑ کر واپس لوٹیں، تو غازی، عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والے جب واپس لوٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے ان سے یہ کہا کہ آگے بڑھ کر ان سے ملاقات کرو، اور ملاقات کر کے ان سے اپنے لیے دعا کراؤ اس سے پہلے کہ وہ پھر دنیا کے جھمیلوں میں مشغول ہو کر گندے ہو جائیں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ حج کر کے واپس آئیں گے، انسانی فطرت ہے کہ کچھ نہ کچھ گناہ ہو جاتے ہیں، تو یہ میلے ہو جائیں اس سے پہلے پہلے ان سے دعا کراؤ، اس لیے کہ یہ حج سے بہت پاک ہو کر صاف ہو کر واپس لوٹ رہے ہیں، اور اگر یہ تمہارے لیے دعا کریں گے تو ان کی دعا تمہارے حق میں بھی قبول ہو جائے گی۔ تو دیکھو میرے بھائیو، اللہ تعالی شانہ ہمیں کتنی بڑی سعادت نصیب فرما رہے ہیں، اس لیے جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اور یہ چونکہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، بہت ہی اہم عمل ہے، اس لیے جن لوگوں کو اللہ تعالی شانہ حج کی ابیلٹی اور حج کی استطاعت اور حج کی طاقت عطا فرماتے ہیں، اس کی اپنی اصلی ضرورت سے اس کے پاس اتنا زائد پیسہ ہو کہ وہ یہاں سے مکہ مکرمہ تک پہنچ سکے اور وہاں رہ سکے اور حج کے پانچ دن گزار سکے اور غیر موجودگی میں اہل و عیال کی کفالت کے لیے پیسے چھوڑ سکے، اور صحت مند بھی ہو اور راستہ بھی معمون ہو، اور اگر عورت ہے تو ساتھ میں جانے کے لیے محرم بھی ہو، تو اب ابیلٹی ہو گئی، استطاعت ہو گئی۔ تو یہ چونکہ بہت اہم رکن ہے، اور اللہ تعالی شانہ جب کسی کو استطاعت عطا فرماتے ہیں، طاقت عطا فرماتے ہیں اور ابیلٹی عطا فرماتے ہیں، اس کے باوجود وہ اس فریضے سے سبکدوش نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی شانہ سے منہ پھیر رہا ہے۔ تو اس کے لیے بڑی وعید ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من ملک زادن وراحلتن تبلغہ الی بیت اللہ، جو شخص مالک ہو جائے، جو شخص مالک ہو جائے اتنے وسائل کا کہ جو اسے اللہ کے گھر تک پہنچا سکے، ولم یحج، مگر پھر بھی وہ حج نہ کرے، اور حج کیے بغیر ہی اس کا انتقال ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فلا علیہ ان یموت یہودیاً او نصرانیاً, اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے, وہ چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر مرے. اس لیے میری آپ سب دوستوں کی خدمت میں اور گھروں میں جو مائیں اور بہنیں سن رہی ہیں ان کی خدمت میں اور جہاں جہاں تک میری آواز پہنچے ان سب کی خدمت میں گزارش ہے, اور آپ سب سے میری یہ درخواست ہے کہ میری یہ گزارش آپ اپنے حلقے احباب میں بھی پہنچائیں کہ جس شخص پر حج فرض ہو گیا ہے اسے چاہیے کہ حج کرنے میں تاخیر نہ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اراد الحج فلیتعجل, جو شخص حج کرنے کا ارادہ کرتا ہے, اس لیے کہ حج فرض ہو جاتا ہے تو پھر ارادہ کرتا ہی ہے, اور یوں تو ہر مؤمن کے دل میں حج کی, مکہ مکرمہ کی, مدینہ منورہ کی اتنی محبت ہوتی ہے, ہونی چاہیے کہ جب حج فرض نہ ہو اس وقت بھی دل میں ارادہ پیدا ہو کہ کب میرے پاس اتنا سرمایہ جمع ہو جائے کہ میں مکہ مکرمہ کی زیارت کروں, بیت اللہ کی زیارت کروں, مدینہ منورہ کی زیارت کروں. تو جو شخص حج کا ارادہ کرتا ہے اس لیے کہ اس پر حج فرض ہو چکا ہے, فلیتعجل, تو چاہیے کہ وہ جلدی کرے, چاہیے کہ وہ جلدی کرے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. اور دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اس لیے کہ کبھی کبھی صحت مند جو اس سال صحت مند ہے آئندہ سال بیمار ہو سکتا ہے, اور کبھی کبھی ایسی بیماری لگ سکتی ہے کہ کبھی بھی وہ سفر حج کے قابل نہ ہو سکے اور دوسرے عوارض پیش آ سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے, یا ایہا الناس, اے لوگو, ان اللہ قد فرض علیکم الحج فحجو, بے شک اللہ تعالی شانہ نے تم پر حج کو فرض کیا ہے, لہذا تم حج کرو. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, اور اللہ ہی کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کے ذمے, یعنی ان لوگوں کے ذمے جو بیت اللہ تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو, حج کرنا فرض ہے. تو حج کی فرضیت قرآن سے بھی ثابت ہے, حج کی فرضیت حدیث سے بھی ثابت ہے, حج کی فرضیت اجماع امت سے بھی ثابت ہے. اس لیے اس فریضے کی ادائیگی میں سستی غفلت اختیار نہیں کرنی چاہیے. جو دل دماغ میں مختلف قسم کے خیالات آتے ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہیں. کرنا یہ چاہیے کہ کسی اچھے ماہر خدا سے ڈرنے والے مفتی یا عالم کے پاس جا کر اپنا سچویشن رکھنا چاہیے, اپنی حالت رکھنی چاہیے, اور اس کے بعد وہ جو بھی شرعی فیصلہ آپ کو سنائیں اس پر عمل کر کے حج کے اس فریضے سے سبکدوش ہو جانا چاہیے. اللہ تعالی شانہ ساری رکاوٹیں سب کے لیے دور فرمائیں, اور اللہ تعالی شانہ ہر مسلمان کو جلد از جلد اس فریضے سے سبک دوشی کے وسائل عطا فرمائے. چند باتیں شروع میں ذرا دھیان سے سن لیں. سب سے پہلی بات یہ کہ یہ حج کے طریقے پر مشتمل چند مجالس جو روزانہ انشاءاللہ ہوں گی, ان میں حاضر ہو کر بہت غور سے باتوں کو سنیں, ہر بات کو بہت غور سے سنیں. ظاہر ہے کہ تمام مسائل کا احاطہ تو ممکن نہیں ہے, تو جو حج کا طریقہ ہے اور حج کے طریقے کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ جو اہم اہم مسائل ہیں وہ بیان کیے جائیں گے. جو بات سمجھ میں نہ آئے نوٹ کر لیں, یا کسی کا کوئی سچویشن ایسا ہو, کسی کی کوئی حالت ایسی ہو کہ اسے اپنی حالت کو سامنے رکھ کر کچھ مزید سمجھنے کی ضرورت ہے تو وہ بھی اسے نوٹ کریں, اور نوٹ کر کے پروگرام سے فارغ ہونے کے بعد یا کسی اور وقت میں اسلامک دعوی اکیڈمی سے یا مجھ سے, مفتیان کرام سے, علماء سے رابطہ کر کے معلوم کریں. اور ہم مشورہ یہ دیتے ہیں کہ جس پروگرام میں شرکت ہوتی ہے تو اس پروگرام میں جو بات کہنے والا ہے سب سے پہلے جو بات سمجھ میں نہ آئے وہ اسی سے پوچھی جائے, اس سے کہ کسی اور کو پوچھنے سے وہ صحیح بات سمجھ نہیں سکتا کہ کیا کہا گیا ہے. کبھی کبھی سننے والوں کو غلط فہمی ہوتی ہے تو سب سے پہلے اسی سے کلاریفیکیشن لیا جائے, اور مزید پھر ضرورت پڑے تو کسی اور کی طرف بھی رجوع کیا جا سکتا ہے. مگر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان مجالس میں یا کسی بھی مجلس میں آپ جائیں, جب بھی دین کی بات سننے کے لیے سیکھنے کے لیے جائیں تو بہت دھیان سے سنیں, چاہے وہ حج کے مسائل ہوں یا دین کی اور کوئی بات ہو. اور اپنے پاس ایک نوٹ بک اور قلم رکھنا چاہیے, تو جو بات بھی سمجھ میں نہ آئے اسے نوٹ کر لو, اور نوٹ کرنے کے بعد پھر اسے پوچھو. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ السؤال نصف العلم, سوال کرنا یہ آدھا علم ہے. سوال کرنے سے علم بڑھتا ہے. ہمارا مزاج کیسا ہے کہ ہم دینی مجلسوں میں جاتے ہیں, جو باتیں سمجھ میں آتی ہیں اسے ہضم کر لیتے ہیں, اور جو باتیں سمجھ میں نہیں آتی وہ ہوا میں اڑ جاتی ہیں. نہیں, معلوم کرنا چاہیے. تو نوٹ کرو جو بات سمجھ میں نہ آئے, غور سے سنو, جو بات سمجھ میں نہ آئے اسے نوٹ کرو, جو بات آپ کی سمجھ کے مطابق بیان کرنی رہ جائے اسے نوٹ کرو, اور نوٹ کر کے پوچھو. ایک بات. دوسری بات, حج کے مسائل اور حج کے طریقے پر مشتمل ایک کتاب لے لیجئے, کسی اچھے تجربہ کار ایکسپیرینس عالم مفتی کی لکھی ہوئی, آپ کی اپنی پسندیدہ زبان میں. اگر انگریزی سے مناسبت ہے تو انگریزی میں, اردو سے مناسبت ہے تو اردو میں, گجراتی سے مناسبت ہے گجراتی میں, خرید لیجئے. اور وہ کتاب ایسی ہو کہ نہ بہت زیادہ طویل ہو, نہ بہت زیادہ لمبی ہو, نہ بہت مختصر. حج کا طریقہ اس طرح لکھا ہوا ہو کہ آسان انداز میں سمجھ میں آ جائے, وہ لے لیجئے. اور لینے کے بعد جب آپ کل آئیں تو جو حصہ کل بیان ہونے والا ہے وہ اس کتاب میں گھر بیٹھ کر یہاں آنے سے پہلے دیکھ لیں. تو یہاں آنے سے پہلے جب اس کتاب میں آپ دیکھ لیں گے, اور یہ وہ کتاب ہونی چاہیے جو آپ ساتھ لے جا رہے ہیں, اس میں جب آپ دیکھیں گے تو 25% سے 70% باتیں آپ کو یہاں آنے سے پہلے سمجھ میں آ جائے گی. 25% سے 70% باتیں آپ کو یہاں آنے سے پہلے سمجھ میں آ جائے گی. پھر یہاں غور سے بیٹھ کر کے آپ سنیں گے, سنیں گے تو انشاءاللہ 100% بات سمجھ میں آ جائے گی. اور پہلے سے چونکہ پڑھ کر آئے ہیں, دوبارہ سن رہے ہیں, تو یہ تکرار اور یہ ریپیٹیشن ہے اس کی وجہ سے مضبوط ہو جائے گی دل دماغ میں. اور یہاں سے جانے کے بعد سونے سے پہلے یا کل صبح اٹھ کر سب سے پہلی چیز یہ کرو کہ اسی کتاب میں دوبارہ دیکھ لو وہ حصہ جو آپ پڑھ کر گئے تھے, تو یہ پھر ایک مرتبہ اور ریپیٹ ہوگا. اور اس میں جہاں کہیں کچھ نوٹس لکھنے ہو نوٹ لکھ لیجئے. پھر جب شام آ جائے تو یہاں آنے سے پہلے پھر آگے والا حصہ دیکھو, یہاں آ کر غور سے سنو, واپس گھر جا کر اسی کو پڑھ لو. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کتاب کو جب آپ لے جائیں گے حج میں, اور یہاں مجلس میں آنے سے پہلے پڑھ کر آئے تھے, مجلس میں غور سے بات سنی تھی, یہاں سے جانے کے بعد پھر اس کو پڑھو گے, تو جب حج میں آپ چکر لگا رہے ہوں گے اور جب اس کتاب کو دیکھیں گے تو یہ مجلس آپ کے ذہن میں آ جائے گی, اور یہاں جو بات کہی گئی تھی وہ انشاءاللہ یاد آ جائے گی. دوسرا کام یہ کرنا ہے. تیسرا کام, یہاں پر حج کے مسائل بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ, حج کا طریقہ انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. حج میں ذوق شوق, حج میں محبت روحانیت پیدا کرنے کے لیے فضائل حج جو ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کی تصنیف کردہ ہے اس کو پڑھنا شروع کر دیجیے آج ہی سے. روزانہ دو صفحے، تین صفحے، چار صفحے پڑھیے، ایز اے فیملی بیٹھ کر پڑھیے. اور ہماری تمام مساجد کے اندر جو تعلیم ہو رہی ہے اس میں اس وقت یہی کتاب پڑھی جاتی ہے. تعلیم کے حلقوں میں بیٹھیے، خود بھی پڑھیے، گھر میں ایز اے فیملی بھی پڑھیے، مسجد میں تعلیم کے حلقے میں بھی بیٹھیے، اور اس کتاب کو اپنے ساتھ لے جائیے اور سفر میں بھی روزانہ دو تین صفحے، دو تین صفحے، چار صفحے پڑھتے رہیے، اور وہاں بھی لوگوں کو اس میں سے پڑھ کر سناتے رہیے شروع سے لے کر اخیر تک، شروع سے لے کر اخیر تک، اسے جتنی مرتبہ پڑھ سکے بہت اچھا ہے. تو تیسری بات یہ کہ فضائل حج اپنے پاس رکھ لیجئے اور فضائل حج کو خوب پڑھیے، تو فضائل حج سے ذوق شوق پیدا ہوگا، روحانیت نصیب ہوگی، محبت اور عظمت دل میں پیدا ہوگی حج کی، حج کے افعال اور ارکان کی، اس سفر کی، بیت اللہ کی، بیت اللہ کے ارد گرد جو چیزیں ہیں ان کی، مینا کی، عرفات کی، مزدلفہ کی، مدینہ منورہ کی، مسجد نبوی کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. تو پھر آپ کا جو حج ہے وہ ایک روٹین کا چکر نہیں ہوگا، بلکہ آپ جس وقت جو عمل کریں گے اس میں آپ کو مزہ آئے گا. چوتھی بات، یہ مجالس جب ختم ہو جائیں گی تو ان مجالس کے ختم ہونے کے بعد بھی اگر کسی اور مسجد میں، ہماری اسلامک دعوی اکیڈمی پر، کسی اور شہر میں حج کے طریقے اور حج کے مسائل پر کوئی دوسرا عالم درس دے رہا ہے تو اس میں بھی شرکت کیجیے. جتنی زیادہ اس کی مشق ہوتی رہے گی، جتنا زیادہ سننا نصیب ہوگا اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا. اور حج کی کتاب کو بھی بار بار دیکھیے، اور جہاں کہیں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ لیجیے. اتنا زیادہ سننا چاہیے اور اتنا زیادہ پڑھنا چاہیے اور اتنا زیادہ پوچھ کر سننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ آپ کو حج کا طریقہ اتنا مستحضر ہو جائے کہ جب آپ حج کر رہے ہوں تو کسی کے غلط کام کو کرنے کو دیکھ کر آپ اپنے بارے میں شک میں نہ پڑ جائیں، بلکہ آپ کو اطمینان ہو کہ مجھے معلوم ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں برابر سیکھ کر آیا ہوں. اتنا کانفیڈنس آپ میں آ جانا چاہیے. تو یہ چار کام کرنے کے، ایک تو یہ کہ یہاں تشریف لائیے روزانہ اور بہت غور سے سنیے، اور جہاں کہیں کوئی بات الجھن کی ہو، کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، کوئی بات آپ پوچھنا چاہیں نوٹ کر لیجئے اسے اور بعد میں پوچھیے. اور نمبر دو، آنے سے پہلے حج کی جو کتاب آپ ساتھ لے جانا چاہتے ہیں اس میں وہ حصہ دیکھ کر آئیے جو آئندہ کل بیان ہونے والا ہے، یہاں آ کر غور سے سنیے اور گھر جا کر کے پھر اس کو دیکھ لیجئے ایک مرتبہ. اور تیسری بات، فضائل حج کا مطالعہ شروع کر دیجئے، اسے کرتے رہیے، حج کے دوران بھی کرتے رہیے، مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، دونوں جگہ پر. اور چوتھی بات یہ ہے کہ حج کے مسائل کو اتنا زیادہ دیکھیے اور اتنا پڑھیے کتاب کو اور اتنا سمجھیے کہ حج کے یہ آپ سے تعلق رکھنے والے سارے مسائل اچھی طرح مستحضر ہو جائیں اور آپ کسی قسم کے ڈاؤٹ میں نہ پڑے وہاں. یہ چار باتیں ہو گئی. اب حج کے سفر سے پہلے، چونکہ آپ اللہ تعالی شانہ کے مہمان بننے والے ہیں اور اللہ تعالی شانہ آپ کے میزبان ہیں، اللہ تعالی شانہ نے آپ پر بہت بڑا احسان فرمایا، بہت بڑا فضل فرمایا کہ آپ کو دعوت دی، آپ کو بلایا. پوری دنیا میں کتنے کروڑ مسلمان رہتے ہیں، ان میں سے چند لاکھ مسلمانوں کو ہر سال اللہ بلاتا ہے. تو یہ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ اس سال جن چند لاکھ مسلمانوں کو دعوت دی گئی ہے اللہ کی طرف سے، ان میں آپ کا نام ہے. تو اس لیے یہاں سے جانے سے پہلے کچھ بہت اہم اہم چیزیں ہیں جو کر لینی چاہیے. سب سے پہلی چیز جس کا آپ کو بہت زیادہ خیال رکھنا ہے وہ ہے نیت. اخلاص بہت ضروری ہے، سنسیریٹی بہت ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اگر نیت آپ کی اچھی ہے تو آپ کا حج مبرور ہوگا، مقبول ہوگا. اگر حج اچھی نہیں ہے، حج ٹھیک نہیں ہے، تو حج مقبول نہیں ہوگا. محنت، مشقت، پیسے، سب کچھ ضائع ہو جائے گا اور ملے گا کچھ بھی نہیں. نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں اس لیے حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں کہ میرے خاندان میں سے، میری فیملی میں سے ہر شخص حج کر چکا ہے اور مجھے لوگ پوچھتے رہتے کہ بھائی آپ کب جا رہے ہیں، تو میں تھک گیا ہوں لوگوں کے سوال سے، تو چلو حج کر لیتے ہیں تاکہ کم سے کم لوگوں کا یہ پوچھنا تو ختم ہو جائے. یہ نیت نہیں ہونی چاہیے. یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ سب نے حج کر لیا تو چلو ہم بھی کر لیتے ہیں. یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ چلو جا کر کے دیکھتے ہیں کہ حج کیا ہوتا ہے، حج کا ایکسپیرینس ہم بھی کر لیتے ہیں، مکہ دیکھ لیتے ہیں، مدینہ دیکھ لیتے ہیں. یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ ہمیں حاجی کہیں گے، حاجی صاحب کہیں گے. نیت ایک ہی ہونی چاہیے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں، میری تمام تر نالائکیوں کے باوجود، میرے مستحق نہ ہونے کے باوجود، انڈیزرونگ ہونے کے باوجود، اللہ تعالی شانہ نے مجھے ابیلٹی عطا فرمائی، استطاعت عطا فرمائی ان کے گھر تک جانے کی، اور مجھے اللہ بلا رہے ہیں، تو میں میرے اللہ کے اس بلاوے پر لبیک کہتے ہوئے میرے اللہ کو خوش کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میرے اللہ کو خوش کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تو نیت اس وقت بھی ٹھیک ہو اور جانے تک ٹھیک رہے، حج کے دوران بھی ٹھیک رہے اور واپس آنے کے بعد بھی ٹھیک رہے، مرتے دم تک ٹھیک رہے. اگر کسی وقت شیطان اور نفس ہمارے دلوں میں کوئی دوسری بات ڈالے، ایسا ہو سکتا ہے کہ جا رہے ہیں بہت سنسیریٹی کے ساتھ، حج کر لیا بہت سنسیریٹی کے ساتھ، جب واپس آ گئے تو دل میں خرابی پیدا ہو رہی ہے، تو ایسا اگر ہو جائے تو استغفار کرنے کا اللہ تعالی شانہ سے، اللہ سے توبہ کرنے کی تنہائی میں کہ اے اللہ آپ نے مجھے اتنی بڑی سعادت نصیب فرمائی اور اب میں آ کر کے دل میں نیت بدل رہا ہوں، آپ میری مدد کیجیے. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. حج کے دوران بھی، حج میں جانے سے پہلے بھی اور حج سے واپس آنے کے بعد بھی اپنی نیت کو دیکھتے رہیں کہ کہیں نیت بدل تو نہیں گئی ہے. حج کے بارے میں، طواف کے بارے میں، عمروں کے بارے میں، مدینہ منورہ کی زیارت کے بارے میں، سلام پڑھنے کے بارے میں، تلاوت کے بارے میں، عبادت کے بارے میں، وہاں لوگوں کی خدمت کرنے کے بارے میں ریا دل میں نہ آنے پائے اور بغیر ضرورت کے اپنی اچھائیوں کا تذکرہ بھی واپس آ کر لوگوں کے سامنے نہیں کرنا چاہیے. ہاں، کسی کو ترغیب دینے کے لیے، کسی کو انکریج کرنے کے لیے، کسی کی ہمت افزائی کے لیے اگر آپ کوئی تذکرہ کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے، اخلاص کے ساتھ، مگر بغیر ضرورت کے کسی کو دکھانے کے لیے، دکھلاوے کے طور پر اس کا تذکرہ بھی نہیں کرنا چاہیے. تو اخلاص سب سے پہلی چیز، اخلاص کے بغیر کوئی عمل مقبول نہیں ہوتا. اخلاص بہت اہم، ہر عمل میں اخلاص ہونا چاہیے، پہلی بات. دوسری بات، اللہ جل جلالہ وعم منوالہ ہمارے میزبان ہیں، ہم اللہ تعالی شانہ کے مہمان ہیں. اللہ تعالی شانہ نے ہم پر اتنا بڑا فضل فرمایا کہ وہ ہمیں بلا رہے ہیں، تو یہ اچھا نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالی شانہ کے دربار میں مجرم بن کر جائیں، گلٹی ہونے کی حالت میں جائیں، گنہگار ہونے کی حالت میں جائیں. اس لیے دوسری چیز جو بہت ضروری ہے وہ یہ کہ ہم تمام گناہوں سے توبہ کر لیں. اور گناہوں کی دو قسمیں ہیں، کچھ گناہ وہ ہیں جن کا تعلق صرف اللہ تعالی شانہ کی ذات سے ہے، اور کچھ گناہ وہ ہیں جن کا تعلق اللہ تعالی شانہ کے بندوں کے ساتھ ہے. شراب، جوا، زنا، یہ وہ گناہ ہے کہ جن کا تعلق اللہ تعالی شانہ کے ساتھ ہے. نماز نہ پڑھنا، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، قربانی واجب ہونے کے باوجود نہ کرنا، صدقۃ الفطر واجب ہونے کے باوجود ادا نہ کرنا، روزے نہ رکھنا، بد نظری میں مبتلا ہونا، فلم دیکھنا، میوزک سننا، یہ وہ سارے گناہ ہیں جن کا تعلق صرف اللہ تعالی شانہ کی ذات سے ہے. ان سے توبہ کرنے کے لیے تین شرطیں ہیں، تین شرطیں. پہلی شرط یہ ہے کہ اس گناہ سے رک جائے، چھوڑ دیجئے میرے بھائیو، تمام گناہوں کو چھوڑ دو، تمام گناہوں کو چھوڑ دو. گناہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی نافرمانی. جس اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا اس کی ہم نافرمانی کریں، تمام گناہوں سے آج ہی توبہ کر لو. دل میں یہ نیت کر لو کہ آج کے بعد میں اللہ سے تعلق رکھنے والا یا اللہ کے بندوں سے تعلق رکھنے والا کوئی گناہ نہیں کروں گا. اور اس سلسلے میں اگر کوئی گناہ ایسا ہے کہ چھوٹ نہیں پا رہا ہے، ڈیفیکلٹ ہے، تو کسی اچھے عالم، کسی اچھے شیخ کے پاس جا کر کے گائیڈنس لو، رہنمائی لو کہ میں اس گناہ سے نکلنا چاہتا ہوں مگر کیسے نکلوں. سب سے پہلا کام جو کرنا پڑتا ہے، اللہ تعالی شانہ کے حقوق سے تعلق رکھنے والے جتنے گناہ ہیں ان سے توبہ کے لیے تین کنڈیشن ہے، تین شرطیں. اور اللہ تعالی شانہ کے بندوں سے تعلق رکھنے والے جو گناہ ہیں، مثلا کسی کی آپ نے غیبت کر لی، کسی کو ستایا، کسی پر ظلم کیا، کسی کا پیسہ کھا گئے، باپ کے، ماں کے مرنے کے بعد دوسرے بھائیوں کو، بہنوں کو، حقداروں کو میراث نہیں دی، انہیریٹنس نہیں دیا، قرضہ لیا تھا ادا نہیں کیا، کسی پر بہتان باندھا، دھوکہ دیا کسی کو، تو اللہ تعالی شانہ کے بندوں سے تعلق رکھنے والے جو گناہ ہے ان سے توبہ کے لیے چار شرطیں ہیں. اور اللہ تعالی شانہ سے تعلق رکھنے والے جتنے گناہ ہیں ان سے توبہ کے لیے تین شرطیں ہیں. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس گناہ کو چھوڑ دے. مثلا فلم دیکھ رہا ہے تو دیکھنا چھوڑ دے آج سے، نماز نہیں پڑھتا تو اس نماز نہ پڑھنے کے گناہ کو چھوڑ دے اور پڑھنا شروع کر دے. سب سے پہلی شرط یہ، چھوڑ دے گناہ کو. غیبت کر رہا ہے، غیبت چھوڑ دے. کسی پر ظلم کر رہا ہے، ظلم کو چھوڑ دے. شراب پی رہا ہے، شراب کو چھوڑ دے. ایک گناہ کو چھوڑ دے. دوسری شرط یہ ہے کہ آئندہ اس گناہ کو کبھی نہ کرنے کا فیصلہ کرے کہ میں نماز نہ پڑھنے کے گناہ کو چھوڑ چکا ہوں اور کبھی بھی دوبارہ اس گناہ کو نہیں کروں گا. میں زنا کو چھوڑ چکا ہوں اور کبھی بھی دوبارہ زنا نہیں کروں گا. میں ظلم چھوڑ چکا ہوں، کبھی بھی ظلم نہیں کروں گا. میں غیبت چھوڑ چکا ہوں، کبھی بھی غیبت نہیں کروں گا. تو چھوڑ دے، آئندہ کبھی بھی نہ کرنے کا فیصلہ کرے. اور تیسری شرط، دل میں پچھتاوا ہو، دل میں ریگریٹ ہو، دل میں ندامت ہو، ریموس ہو کہ جس اللہ نے مجھے پیدا کیا، جس اللہ نے مجھے زندہ رکھا، جس اللہ نے زندہ رہنے کے لیے میری ساری ضرورتیں پوری کی، اور جس اللہ نے مجھے لوگوں میں گناہوں کے باوجود عزت دے رکھی تھی، اسی اللہ کی میں نافرمانی کرتا ہوں، بہت برا کیا میں نے، بہت برا کیا، توبہ 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 توبہ، بہت برا کیا. یہ تین شرطیں. جب ان تین شرطوں کے ساتھ کوئی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالی شانہ کے حق میں جس گناہ کے ذریعے کوتاہی ہوئی تھی وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد اگر نمازیں قضا ہے تو وہ نمازیں قضا کرنی پڑے گی، روزے نہیں رکھے ہیں تو روزہ رکھنا پڑے گا، قربانی نہیں کی ہے تو اب اس کی جگہ پہ صدقہ کرنا پڑے گا، صدقۃ الفطر ادا نہیں کیا ہے تو اس کا انجبار کرنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا. مگر جب یہ تین چیزیں ہو جائے تو پھر وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے. تو کرنا یہ ہے میرے بھائیو کہ تمام گناہوں سے توبہ کر لیجئے، چھوڑ دیجئے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کیجئے، دل میں ریگریٹ پیدا کیجئے کہ اللہ جو مجھے سب کچھ دے رہا تھا اسی کی میں نافرمانی کرتا رہا. اور جو کچھ پھر ذمہ رہتا ہے، جیسے نماز کی قضا ہے، روزے کی قضا ہے، قربانی کا انجبار ہے، اس کو جتنا ہو سکے ابھی سے کرنا شروع کر دیجئے. اس سلسلے میں مزید تفصیلات علماء اور مفتیان کرام سے آپ حاصل کیجیے. اور بندوں سے تعلق رکھنے والے جتنے گناہ ہیں ان کے معاف ہونے کی چار شرطیں ہیں، یہ تین. پ- پہلی جو گزری کہ گناہ کو چھوڑ دے، آئندہ کبھی بھی نہ کرنے کا فیصلہ کریں اور دل میں ریگریٹ ہو، اور چوتھی بات اس بندے کو راضی کر لے، اس بندے سے جا کر کہہ دے کہ تمہارے حق میں ہم نے کچھ کوتاہیاں کی ہے، آپ معاف فرما دیجیے، کچھ کوتاہیاں ہو گئی ہیں، یہ نہیں کہ اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا، نہیں، ہو گئی ہے کہیں کہ آپ کے حق میں ہماری طرف سے کوتاہی ہوئی ہے، معاف کر دیجیے، اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ پوچھے کہ کیا کوتاہی ہوئی ہے تو وہ بتانی بھی پڑتی ہے، ورنہ معاف نہیں ہوگی، اگر آپ یہ کہیں کہ وہ تو نہیں بتا سکتا تو پھر وہ معاف نہیں ہوتا، ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اب کیوں اس میں جائیں گے، آپ مجھے کیوں شرمندہ کرتے ہیں، ایک تو میں نے بہت بڑی کوتاہی کی ہے اور اگر میں بولنے جاؤں گا تو مجھے اور شرم آئے گی، آپ معاف کر دیجئے اللہ کے لیے، میں حج کے لیے جا رہا ہوں، معاف کروانا پڑتا ہے، اور معاف کروانے کے لیے کچھ دینا پڑے تو دینا بھی پڑتا ہے، وہ اگر یہ کہے کہ بھائی تمہارے ذمے تو میرے پیسے ہیں وہ پہلے دے دو تو معاف کر دوں، تو دے دیجئے، یا وعدہ کر دیجئے کہ اتنے مہینے میں دے دوں گا، یا اسے راضی کر لیجئے کہ بھائی میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، بہت بڑی رقم ہے، اللہ نے آپ کو خوشحال رکھا ہے، آپ معاف کر دیجئے اللہ کے لیے، اللہ آپ کو بہت اجر دے گا، یہ چوتھی شرط ہے۔ ان شرطوں کے ساتھ چاہے گناہ کا تعلق اللہ کے حقوق سے ہو، چاہے گناہ کا تعلق اللہ کے بندوں سے حقوق سے ہو، جب کوئی توبہ کرتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا، اتائیو من الذنب کم اللہ ذنب لہو، گناہوں سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس کے پاس کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ اور آپ میرے بھائیو یہ نہ گھبرائیں، اس سے نہ گھبرائیں کہ ٹھیک ہے ہم گناہ چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہیں، ہمیں افسوس بھی بہت ہو رہا ہے، ریگریٹ بھی بہت ہو رہا ہے، اور گناہ چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہے، چلو ہم فلم دیکھتے ہیں تو فیصلہ کر لیا گیا اب اسے نہیں دیکھیں گے، چھوڑ دیا آج، اور یہ ارادہ بھی کرتے ہیں کہ اب کبھی بھی نہیں دیکھیں گے، مگر دو ہفتے کے بعد پھر دیکھ لیا تو بھائی دو ہفتے کے بعد جب اگر شیطان اور نفس دوبارہ حملہ کرے اور یہ گناہ ہو جائے اس وقت دیکھ لیں گے، ابھی تو یہ فیصلہ کرو کہ نہیں دیکھیں گے، ہاں دو ہفتے کے اندر اندر اگر آج ابھی توبہ کر کے دو ہفتے کے اندر اندر اگر انتقال ہو گیا تو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے راضی ہونے کی حالت میں جاؤ گے، یہ فکر مت کرو کہ دو ہفتے کے بعد کیا ہوگا، کل کی بھی فکر مت کرو، اچھا پھر ہو جائے تو کیا کرنا ہے، اگر کل پرسوں ترسوں دوبارہ وہی گناہ ہو جائے تو پھر وہی کام کرو جو اس وقت کر رہے ہیں، کیا ریگریٹ، رک جانا آئندہ نہ کرنے کا پکا فیصلہ، پھر ہو جائے تو پھر یہی، پھر ہو جائے تو پھر یہی، بس یہ سائیکل چلتی رہے کہ کوئی گناہ کرنا نہیں ہے، اگر ہو جائے گا تو ہم توبہ کر لیں گے۔ خیر اللہ تعالی شانہ کے دربار میں جا رہے ہیں تو گناہ کی حالت میں نہیں جانا چاہیے، گناہ کی حالت میں نہیں جانا چاہیے، تمام گناہوں سے توبہ کر کے جانا چاہیے، اللہ تعالی سے تعلق رکھنے والے جو گناہ ہیں ان سے بھی توبہ کرنی چاہیے، اور اللہ کی مخلوق سے تعلق رکھنے والے گناہوں سے بھی توبہ کرنی چاہیے۔ اسی لیے میرے بھائیو حج سے پہلے جو ایک دوسرے کی ملاقات کا ایک رواج ہم میں پڑ گیا ہے اس کا مقصد یہی تھا، مقصد یہی تھا کہ ہم ایک دوسرے کو مل کر معافی کرا لیں تاکہ وہاں گناہ کی حالت میں نہ جائیں، مگر ہو یہ رہا ہے کہ جن لوگوں سے کوئی معاملہ نہیں ہوتا ان سے تو ملتے جلتے ہیں، اور جن سے معاملہ ہے اسے ملے بغیر ہی چلے جاتے ہیں، اصل تو ان سے ملنا چاہیے تھا، جن سے معاملہ ہے ان سے معاف کرا کے جانا چاہیے تھا، بہرحال یہ دوسری چیز ہے کہ سچی پکی توبہ کر کے جائیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ کوئی بھی سفر ہوتا ہے اور ایسے ملک کا ایسے راستے کا سفر ہوتا ہے کہ جس راستے پر یا جس ملک میں پہلے گئے نہیں ہے تو آدمی تھوڑا ان ایزی ہوتا ہے، اطمینان نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، اور حج سے جو لوگ آتے ہیں تو وہ وہاں کے ایسے احوال کبھی کبھی بیان کرتے ہیں جن سے لوگ گھبرا جاتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی لوگ بہت فکر میں رہتے ہیں، تو میرے بھائیو تیسری بات یہ ہے کہ آپ گھبرائیں بالکل نہیں، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ پر بھروسہ کر کے جائیں۔ میں بہت وثوق سے کہتا ہوں، پورے بھروسے سے کہتا ہوں کہ حج کے سفر میں جو پورا سفر ہے آپ کا، چار ہفتے کا، تین ہفتے کا، دو ہفتے کا، پانچ ہفتے کا، ایک مہینے کا پورا جو سفر ہے، اس پورے سفر میں 95% سے زیادہ، 95% سے زیادہ راحتیں ہیں اور 5% سے کم تکلیفیں ہیں. مگر وہاں کی راحتوں کی بات لوگ کم کرتے ہیں، تکلیفوں کی بات کرتے ہیں، گھبرا دیتے ہیں لوگوں کو. تو میں حجاج کی خدمت میں اور آپ حضرات کی خدمت میں بھی گزارش کرتا ہوں کہ جب آپ واپس آئیں تو واپس آنے کے بعد وہاں کی تکلیف دہ چیزوں کی باتیں نہ کریں، اس لیے کہ اگر آپ کے اس طرح کسی کو گھبرا دینے کی وجہ سے اس نے فریضے حج کی ادائیگی کو ملتوی کر دیا تو وہ بھی گنہگار ہوگا، آپ بھی گنہگار ہوں گے. اچھی باتیں بتانی چاہیے، لوگوں کو انکریج کرنا چاہیے، اور ساتھ میں جو ایکسپیرینس سے باتیں سیکھی ہوئی ہوتی ہیں وہ بتانی چاہیے کہ ہمیں ذرا فلاں جگہ پر ایک تھوڑی سی تکلیف ہوئی تھی، تو اس میں اگر آپ اس کا خیال رکھیں گے تو نہیں ہوگی. گھبرائیں نہیں کسی کو، آپ بالکل فکر نہ کریں. آپ اللہ جل جلالہ عام منوالہ کے مہمان ہیں، اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں، آپ کو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی بھی سفر ہوتا ہے وہ متعب ہوتا ہے، تھکانے والا ہوتا ہے. السفر قطعت من العذاب، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر جو ہے وہ تو عذاب کا ایک حصہ ہے، ایک عذاب کا ایک حصہ ہے، ملتا ہے اس میں تکلیف، تکلیف کا ایک حصہ ہے وہ. ہمارے زمانے میں بہت آرام دہ اگر کوئی کلب کلاس اور فرسٹ کلاس میں بھی ایروپلین میں سفر کرتا ہے وہ تھک جاتا ہے، سفر میں تھکاوٹ ہے. اور پھر یہ کہ ایک ایسا سفر اجنبی ملک کا، اور پھر ایسا سفر کہ جہاں درجنوں زبانیں بولنے والے الگ الگ لوگ آتے ہیں، الگ الگ بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں، اور ایک ہی وقت میں ایک ہی عبادت کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو تکلیف تو ہوگی، تکلیف ہوگی. یہ حج کا جو پورا نظام ہے میرے بھائیو، یہ صرف اللہ جل جلالہ وعم منوالہ کی قدرت کا مظہر ہے. ورنہ یہ حج کا جو پانچ دن کا سفر ہے اور اس کا جو انتظام ہے وہ دنیا کی کسی بھی حکومت کے قابو میں نہیں آ سکتا. یہ نہ سعودی عرب کی حکومت کے قابو میں ہے، نہ دنیا کے جو سپر پاورز ہیں اور ویل ایڈوانس کنٹریز ہیں، وہ بھی اس کا نظام نہیں سنبھال سکتے. اس لیے کہ آپ سوچئے کہ 3 ملین آدمی ایک ہی وقت میں غروب ہوتے ہی عرفات سے مزدلفہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک ہی وقت میں 3 ملین حجی، اور دس سے بھی کم روڈز ہیں اس میں سے، یہ سارے 3 ملین حجی وہاں پہنچتے ہیں، اور سارے کے سارے مزدلفہ صبح صادق سے پہلے پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کل آپ یہ سمجھیے کہ 10 گھنٹے میں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. وہاں ان میں سے ہر شخص استنجا کرتا ہے، ہر شخص وضو کرتا ہے، ہر شخص مغرب کی نماز پڑھتا ہے، ہر شخص عشاء کی نماز پڑھتا ہے، ہر شخص 50-50 کنکریاں اٹھاتا ہے، اور صبح صادق ہو کر کے فجر کی نماز پڑھ کر وہاں سے واپس چلا جاتا ہے. سوتا بھی ہے، نیند بھی آتی ہے اسے، کھانا بھی کھاتا ہے. یہ ناممکن ہے کہ کوئی دوسرا اس کو قابو کر سکے. اس لیے ذہنوں میں یہ جو خیالات آتے ہیں کہ سعودی عرب کی حکومت آرگنائز نہیں ہے، مسلمانوں کو انتظام کرنا نہیں آتا، یہ حج کو خراب کرنے کی چیزیں ہیں. کسی کے اختیار میں نہیں یہ نظام، کسی کے اختیار میں نہیں. کچھ سالوں پہلے لوگوں کی زبان پر یہ بات آتی ہے کہ اگر امریکہ کے ہاتھ میں یہ حج کا نظام ہوتا تو بہت سہولت سے ہو جاتا. تو کچھ سالوں پہلے کوئی ہریکن آ رہا تھا امریکہ میں، تو ہریکن آ رہا تھا تو ہریکن کے آنے کے 48-72 گھنٹے پہلے وہ کوسٹ پر رہنے والے جو 2-3 شہر تھے ان میں اعلان ہو گیا کہ خالی کرو ان تینوں شہروں کو. مگر اس کے باوجود 3 دن پہلے، اس کے باوجود 24 گھنٹے سے زیادہ لوگ ٹریفک جام میں کھڑے تھے، اور وہ 3 ملین بھی نہیں تھے، 2 ملین بھی نہیں تھے، 1 ملین بھی نہیں تھے. اور یہاں 3 ملین حاجی 6 گھنٹے کے اندر، 8 گھنٹے کے اندر، 10 گھنٹے کے اندر یہ سارے کام کر کے فارغ ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ ہی اس نظام کو چلا رہا ہے، ورنہ کسی کے بس میں نہیں. اور سعودی عرب کی حکومت کو بھی ایک طرف رکھ دیجئے، کوئی دوسری بھی حکومت ہو دی، 3 ملین حاجی ایک ہی جگہ پر ہوں اور حکومت کی طرف سے کوئی انتظام نہیں. مسلمانوں نے اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے ریسٹورنٹ کھولے ہوئے ہوتے ہیں جو حرم شریف کے ارد گرد ہوتے ہیں. نہ کبھی یہ سننے میں آتا ہے کہ کسی جگہ سالن ختم ہو گیا، نہ کبھی یہ سننے میں آتا ہے کہ روٹی ختم ہو گئی، نہ کبھی یہ سننے میں آتا ہے کہ دہی ختم ہو گیا، نہ کبھی یہ سننے میں آتا ہے کہ دودھ ختم ہو گیا، نہ کبھی یہ سننے میں آتا ہے کہ کوک ختم ہو گیا، پیپسی ختم ہو گیا، فینٹا ختم ہو گیا. 3 ملین حاجی چند کلومیٹر کے دائرے میں رہتے ہیں، اور جب چھٹی ہوتی ہے عشاء کی نماز کے بعد جب لوگ اپنی اپنی جگہ پر کھانے کے لیے جاتے ہیں تو 1.5-2 گھنٹے کے بعد آپ کو لوگ کھاتے ہوئے نظر نہیں آتے، سب کھا کر کے فارغ ہو جاتے ہیں 1.5-2 گھنٹے میں. یہ ہماری اس شریعت کا ایک معجزہ ہے. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ گھبرائیں نہیں، آپ گھبرائیں نہیں. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت پیاری بات حاجیوں سے فرماتے تھے ہمت افزائی کے لیے. ان سے فرماتے تھے کہ دیکھو، ہم جب کسی کے یہاں مہمان جاتے ہیں تو ہم کوئی فکر کرتے ہیں؟ ہم جاتے ہیں تو بریک فاسٹ کی فکر کرتے ہیں؟ ہم تو صرف اطلاع کر دیتے ہیں کہ آپ کے گھر ہم ایک ہفتے کے لیے آ رہے ہیں، انڈیا جاتے ہیں، افریقہ جاتے ہیں، فون کر دیتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو ہم ایئرپورٹ پہ اتنے بجے لینڈ ہو رہے ہیں. ٹیکسی کی ہم فکر نہیں کرتے، ٹرانسپورٹ کی فکر نہیں کرتے، کھانے کی پینے کی فکر نہیں کرتے، لحاف کی بستر کی فکر نہیں کرتے. ہماری ساری ضرورتیں، بیمار بھی ہو جاتے ہیں تو ان کو صرف کہنا ہوتا ہے کہ مجھے یہ تکلیف ہے، ڈاکٹر کی کا بھی وہی انتظام کرتے ہیں. تو ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہم ایک مخلوق کے یہاں مہمان بن کر جاتے ہیں تو وہ مخلوق ہماری ساری ذمہ داریوں کا خیال رکھتی ہے، تو ہم خالق کے یہاں مہمان بن کر جا رہے ہیں تو کیا خالق ہماری ضرورتوں کو پورا نہیں کرے گا؟ مگر اللہ کے یہاں جیسا خیال لے کر جاتے ہیں اللہ ویسا معاملہ کرتا ہے ہمارے ساتھ. ہم یہ خیال لے کر جاتے ہیں کہ تکلیف ہونے والی ہے تو اللہ تکلیف پہنچاتا ہے، اسے اچھا خیال لے کر کے جائے گا نہیں کچھ نہیں ہوگا. اور اگر تھوڑی بہت تکلیف آ جائیں تو دل میں خوشی محسوس کریں، ناراض نہ ہو. ناراض جو ہوتا ہے اندر سے غم محسوس ہوتا ہے کہ لائن میں بہت دیر لگ رہی ہے، جلدی یہ کام نمٹ نہیں رہا ہے، تو ناراض ہوتا ہے تو شیطان فوراً سمجھ جاتا ہے کہ یہ میرے ہاتھ میں آ جائے گا. مگر آپ خوش ہوں اندر سے. اب آپ کہیں گے کہ تکلیف میں خوشی کیسے محسوس کریں؟ اس طرح خوش ہوں کہ ایک ایک سیکنڈ کے اوپر میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں، تو کتنی خوشی ہوگی اندر سے. یہ میں لائن میں جو کھڑا ہوں تو میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں، اور میں مکہ جلدی پہنچ جاؤں یا جدہ ایئرپورٹ پہ رہوں، میرے لیے کوئی فرق نہیں، اس سے کہ میں تو اللہ کے راستے میں ہوں. جب سے گھر سے نکلا ہوں اللہ کے راستے میں ہوں، مجھے ثواب مل رہا ہے، میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں، مجھے ثواب مل رہا ہے، میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں. تو تیسری بات یہ کہ اللہ پہ بھروسہ کر کے جائیں، فکر بالکل نہ کریں. نمبر 4، اپنے ساتھ جو کمپانینز لینے ہیں رفقائے سفر، اس میں یہ خیال رہے کہ ضرورت سے زیادہ رفقائے سفر نہ لیں، ضرورت سے زیادہ کمپانین نہیں چاہیے. آپ ایک فیملی کے طور پر جا رہے ہیں، 4-5 ممبر ہے فیملی کے، آپ کو اب کسی کی ضرورت نہیں ہے، بس انف ہے. آپ اکیلے جا رہے ہیں تو کسی کو تلاش کر لیجئے. تلاش کرنے میں کیا خیال رکھیں؟ نمبر 1، نیک اور صالح ہوں. ایسے ساتھی آپ کو چاہیے، ایسے کمپانینز چاہیے آپ کو کہ جو آپ کی سستی کو دور کرنے والے ہوں. ایسے نہیں چاہیے جو آپ کے جذبے کو ختم کر کے آپ میں سستی پیدا کرنے والے ہوں. نیک ہوں، آپ کو ترغیب دینے والے ہوں، اچھے راستے پر چلانے والے ہوں، اچھی بات سمجھانے والے ہوں، نیک ہوں. اگر عالم ہو جائے تو نورن علی نور، اگر پہلے حج کر چکا ہے تو بہت ہی اچھا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ لائک مائنڈڈ ہو، ہم مزاج ہو، ہم مزاج لائک مائنڈڈ. اس لیے کہ اگر لائک مائنڈڈ نہیں ہوں گے تو وہاں اختلاف ہو جائے گا، جھگڑا ہو جائے گا، اور اختلاف اور جھگڑے کی وجہ سے پورا حج خراب ہو جائے گا. دل میں کسی کا میل، کسی کی نفرت لے کر حج کرنا یہ اچھی چیز نہیں ہے. اور تجربہ یہ بتاتا ہے کہ وہاں جس کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے ہمیشہ محبت رہتی ہے، اور وہاں جس کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے پھر بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی دل ملتے نہیں ہیں. تو ساتھیوں کے سلسلے میں یہ خیال کریں. اور کبھی کبھی ایک غلطی حجاج یہ کرتے ہیں کہ پانچ سات آٹھ دس دو فیملیز ایک ساتھ چلی گئی تو وہاں جانے کے بعد بھی ہر کام کو ساتھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس میں اگر ایک پارٹی سستی ہوتی ہے سست ہوتی ہے تو اس کے انتظار میں ہمارا بھی توقف چلا جاتا ہے. نہیں, ہر شخص اپنا اپنا کام کرے وہاں جانے کے بعد. چوتھی بات یہ رفقائے سفر. پانچویں بات, اپنے ساتھ غیر ضروری سامان بالکل نہ لیں, صرف ضروری سامان لے جائیں. اب جو ہے وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں ہر چیز مل جاتی ہے, اس لیے جو ضروری سامان ہے وہی لے لیں. اس میں سفر میں بھی آسانی رہے گی, کسٹمز میں بھی آسانی رہے گی, اور ہر جگہ پر آسانی رہے گی, وہاں ہر چیز مل جاتی ہے. اپنے ساتھ جو ہیں وہ اپنی ٹوائلٹریز لے لیں, کچھ ضروری ضروری دوائیں لے لیں, اور کنکری ڈالنے کے لیے چھوٹی چھوٹی دو تھیلیاں لے لیں. ایک کے اندر جو ہے وہ پوری 49 رہے گی یا 70 رہے گی, دوسری کے اندر پھر اس میں سے نکال کر اپنی ضرورت کی لے کر کے جانے کے لیے. ایک آدھ چادر اگر لے لیں ساتھ میں, کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ضرورت پڑ جاتی ہے پردہ کرنے کے لیے, کبھی کوئی ایسی حاجت پیش آ جاتی ہے, ایک دو چادریں ساتھ میں لے لی. ایسی چھوٹی موٹی جو ضرورت کی چیزیں ہیں. اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ جب ہوٹل میں جاتے ہیں تو ہوٹل کے ہر سامان کو اپنا سمجھتے ہیں, اور ہوٹل کے تکیے اور ہوٹل کی چادریں وغیرہ مینا اور عرفات اور مزدلفہ ہر جگہ لے جاتے ہیں. تو یہ ہمارا سامان نہیں, یہ کسی اور کا ہے. اور وہاں جو کمرہ صاف کرنے والا آدمی آتا ہے وہ بھی ہوٹل کا مالک نہیں ہوتا کہ اس کی اجازت سے آپ لے جائیں. جو چیز جس جگہ کے لیے استعمال کرنے کی ہوتی ہے وہیں رہنے دیجئے. یہ حج کا سفر ہے, کہیں ہمارا حج خراب نہ ہو جائے. تو پانچویں بات یہ کہ اپنے ساتھ کم سے کم سامان لے کر کے جائیں, کم سے کم. چھٹی بات یہ ہے کہ یہاں سے جانے سے پہلے, سفر کے دوران, یہاں واپس آنے کے بعد, ان رسوم اور ان رواجوں سے بچے جن سے اللہ تعالی شانہ ناراض ہوتے ہیں. رسوم رواج, جیسے بعض جگہ پر یہ رواج ہوتا ہے کہ بھائی سب رشتہ داروں کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ حج کے لیے جانے والے کو بلائیں اپنے گھر دعوت کھانے کے لیے. اس میں اگر کوئی نہ بلانا چاہتا ہے اس کے سرکمسٹانسز کی وجہ سے اسے بھی بلانا ہی پڑتا ہے. اور پھر ایسا رواج بڑھتے بڑھتے ہو گیا کہ پھر جو حج کے لیے جا رہا ہے وہ آخری دن سب کو بلاتا ہے, اس کے لیے ہال بھی کرائے پر اب لیے جاتے ہیں. اصل میں امت کو جو ہے انجوائمنٹ اور فنکشنز کا بہت شوق ہو گیا ہے, تو جس بہانے سے فنکشن ہو سکے کر لو. حج کے بہانے سے, عقیقے کے بہانے سے, ولیمے کے بہانے سے, یہ سارے بہانے ہوتے ہیں. عقیقے ولیمے سے کسی کو اتنی محبت نہیں ہوتی, عقیقے اور ولیمے کے بہانے سے دوسرے بہت سارے کام کر لیتے ہیں. اگر عقیقے سے محبت ہوتی, ولیمے سے محبت ہوتی, تو اللہ جل جلالہ وعام منوالو کے سارے احکام کی پابندی ہوتی. مگر عقیقہ ایک سنت ہے, ہال کرائے پر لیا جاتا ہے, کتنی بے پردگی ہوتی ہے. ولیمہ ایک سنت ہے, اس کے لیے ہال کرائے پر لیا جاتا ہے, کتنی بے پردگی ہوتی ہے. تو ایسے رسوم اور ایسے رواج سے بچیں کہ جن سے نقصان ہو سکتا ہے, فضول خرچی ہوتی ہے, اللہ تعالی شانہ ناراض ہوتے ہیں. ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے کام کرنے سے اللہ بہت ناراض ہوتے ہیں. یہ چند تمہیدی باتیں عرض کر دی. اب اس کے بعد جو ہے سفر اب شروع ہوگا. سفر کے سلسلے میں سب سے پہلی بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ گھر سے نکلنے سے پہلے یہ فیصلہ کر لے, اس لیے کہ آپ کو معلوم ہی ہوگا, اپنے گروپ کی طرف سے آپ کو بتایا جائے گا, جس گروپ میں آپ جا رہے ہیں, جس ٹور گروپ میں آپ جا رہے ہیں, آپ کو بتلایا جائے گا کہ آپ کا گروپ پہلے مکہ مکرمہ جا رہا ہے یا مدینہ منورہ. اگر آپ کا ٹور گروپ پہلے مکہ مکرمہ جا رہا ہے تو آپ کو جدہ اترنے سے پہلے احرام میں آ جانا پڑے گا. تو احرام میں آنے کے لیے آپ کو احرام کی دو چادروں کی ضرورت ہوگی اور دو ایک پیر چپل کی ضرورت ہوگی. مردوں کو ہوتا یہ ہے کہ یہ خیال نہیں کرتے, سوٹ کیس میں یہ چیزیں رکھ دیتے ہیں, چیک ان ہو جاتا ہے, اور چیک ان ہو جانے کے بعد خیال آتا ہے کہ ہمیں تو جدہ جانا ہے, اور جدہ کے بعد مکہ مکرمہ جانا ہے. تو گھر نکلنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ مجھے مکہ مکرمہ جانا ہے یا مدینہ منورہ. اگر مدینہ منورہ جانا ہے تو بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مدینہ منورہ والے کو گھر سے نکلنے کے بعد کیا کرنا ہے وہ انشاءاللہ حج کے طریقے سے فراغت کے بعد عرض کروں گا. اس لیے کہ مکہ مکرمہ سے جو جائے گا اسے جو کرنا ہے وہی یہاں سے جو سیدھا مدینہ منورہ جا رہا ہے اسے کرنا ہے, اور جو یہاں سے سیدھا مکہ مکرمہ جا رہا ہے اور وہ مرد ہے تو مرد کے لیے چاہیے کہ دو چادریں اور ایک جوڑی چپل, اور وہ چپل بھی ایسی ہو کہ جس میں یہ قدم کے اوپر والی یہ ابری ہوئی ہڈی جو ہے یہ کھلی رہے. یہ دو پٹی والی جو ربر کی چپل پہنتے ہیں یہ پہننا ضروری نہیں ہے, وہ اس لیے پہنتے ہیں کہ اس میں اس مسئلے کی رعایت ہو جاتی ہے. کوئی بھی چپل آپ پہنیں اس میں ضروری یہ ہے کہ یہ اوپر کی یہ جو ہڈی ہے یہ پاؤں کی یہ فٹ کے اوپر کی ہڈی یہ کھلی رہنی چاہیے. تو ایسی چپل لے لیں, لیدر کی بھی ہو سکتی ہے. تو ایک پیر چپل اور دو احرام کی چادریں یہ ہینڈ بیگ میں رکھ لیں, اس لیے کہ آپ کو جدہ اترنے سے پہلے احرام میں آ جانا ضروری ہے. اس کے احکام آگے بیان ہوں گے. دوسری چیز جس کا آپ کو فیصلہ کر لینا ہے سفر سے پہلے وہ یہ ہے کہ آپ کون سا حج کرنا چاہتے ہیں. حج کی کل تین قسمیں ہیں, ایک ہے حج افراد, دوسرا ہے حج تمتو, اور تیسرا ہے حج قران. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک حج قران سب سے افضل ہے, اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں جو حجۃ الوداع فرمایا انتقال سے کچھ مہینوں پہلے, اس میں آپ نے حج قران ہی کیا تھا. تو حج قران سب سے افضل, دوسرے نمبر پر حج تمتو, اور تیسرے نمبر پر حج افراد. حج افراد میں صرف حج کیا جاتا ہے, حج افراد میں صرف حج کیا جاتا ہے, اور حج قران, حج تمتو اور حج قران میں پہلے عمرہ کیا جاتا ہے اور عمرہ کرنے کے بعد پھر حج کیا جاتا ہے. ایک یہ فرق ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ حج افراد میں حج کی جو قربانی ہے جسے دم شکر کہتے ہیں یہ مستحب ہے, اور حج تمتو اور حج قران میں حج کی جو قربانی ہے جسے دم شکر کہتے ہیں وہ واجب ہے. اب تینوں کو الگ الگ دیکھیے. حج افراد میں حج کرنے والا کیا کرے گا؟ حج افراد میں حج کرنے والا یہ کرے گا کہ وہ میقات پر پہنچنے سے پہلے احرام میں آئے گا. میقات ایک باؤنڈری ہے, میقات ایک باؤنڈری ہے, اور جدہ جو ہے اس باؤنڈری کے اندر ہے. اس لیے جدہ پہنچنے سے پہلے ہمیں احرام میں آ جانا پڑتا ہے. تو میقات ایک باؤنڈری ہے, اس باؤنڈری سے باہر جو بھی رہتا ہے, اس باؤنڈری سے باہر جو بھی رہتا ہے جب وہ حج یا عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جائے گا تو میقات پر پہنچنے سے پہلے یا میقات پر پہنچ کر اس باؤنڈری کو کراس کرنے سے پہلے عمرے یا حج کے احرام میں آ جانا ضروری ہے. تو حج افراد کرنے والا کیا کرے گا؟ میقات پر سے گزرنے سے پہلے حج کے احرام میں آئے گا, عمرے کے نہیں, حج کے احرام میں. اور وہ نیت کیا کرے گا؟ اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی. اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں, آپ اس کو میرے لیے آسان کیجئے اور میری طرف سے قبول کیجئے. یہ نیت کر لی, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک پڑھ لیا, اب یہ احرام میں آ گیا. اب وہ احرام کی ساری پابندیاں اس پر لاگو ہو گئی. اب یہ میقات کو پار کر کے جدہ پہنچا, جدہ سے مکہ مکرمہ پہنچا, مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد یہ طواف قدوم کرے گا, ایک طواف کرے گا جسے طواف قدوم کہتے ہیں, اور طواف قدوم کرنے کے بعد یہ احرام کی حالت ہی میں رہے گا. یہ اگر کل بھی چلا جائے تو کل جا کر کے طواف قدوم کرے گا, اور طواف قدوم کرنے کے بعد احرام میں اسے رہنا پڑے گا. کب تک؟ مینا جانے تک. اسی حالت میں مینا جائے گا, مینا سے پھر عرفات, عرفات سے پھر مزدلفہ, مزدلفہ سے پھر مینا آ کر رمی کرے گا, الجمرۃ العقبہ کی رمی کرے گا, اور رمی کرنے کے بعد اپنے سر کے بالوں کو منڈوائے گا, حلق کروائے گا, اور تب جا کر کے یہ احرام کی پابندیوں سے نکلے گا. یہ ہے حج افراد. اس کے لیے قربانی کرنا ضروری نہیں ہے, مگر کرے گا تو مستحب ہے. اسی لیے وہ قربانی جو ہے وہ رمی کے بعد بھی کر سکتا ہے اور حلق کرانے کے بعد بھی کر سکتا ہے. تو اشہر حج میں, حج کے مہینوں میں, شوال, ذوالقعدہ, ذوالحجہ یہ حج کے مہینے ہیں, تو اشہر حج میں حج کرنے والا یہاں سے سفر کرے گا اور میقات سے پہلے پہلے صرف حج کا احرام پہنے گا, اور حج کا احرام باندھ کر مکہ مکرمہ جا کر طواف قدوم کرے گا. طواف قدوم کرنے کے بعد احرام کی ساری پابندیوں میں رہے گا, اور احرام کی ساری پابندیوں میں وقت گزار کر پھر آٹھویں ذوالحجہ کو مینا پہنچے گا, پھر دوسرے دن عرفات, پھر مزدلفہ, پھر مینا, بڑے شیطان کو کنکری مارے گا, اس کے بعد سر کے بالوں کو حلق کروائے گا, اور حلق کرنے کے بعد ابھی حلال ہوگا. یہ حج افراد. نمبر دو, حج تمتو. حج تمتو میں حج کرنے والا پہلے عمرہ کرے گا, اس کے بعد حج. وہ کیا کرے گا؟ جب یہ میقات پر پہنچے گا یا میقات سے پہلے نیت کرے گا, اللہم انی ارید العمرت فیسرها لی وتقبلها منی, اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں, اس کو آسان فرمائیے اور اس کو قبول کر لیجیے. احرام کی پابندیوں میں آ گیا, اب یہ جدہ پہنچے گا, جدہ سے مکہ مکرمہ پہنچے گا, مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے یہ عمرہ کرے گا, طواف کرے گا, سعی کرے گا, اور سعی کرنے کے بعد سر کے بالوں کو حلق کروا دے گا. اب یہ عمرے سے نکل گیا, احرام سے نکل گیا, احرام کی پابندیوں سے, اب یہ حلال ہو گیا. اب اس کے لیے جو چیزیں احرام سے باہر حلال تھی پہلے, وہ اب ساری حلال ہو گئی. اور یہ اس حالت میں کب تک رہے گا حلال؟ یہ خوشبو بھی لگا سکتا ہے, ناخن بھی تراش سکتا ہے, مونچھیں بھی تراشنا اس کے لیے جائز ہے, بالوں کو کاٹنا بھی جائز ہے, میاں بیوی کے تعلقات بھی جائز ہیں. اسے کب تک؟ جب تک یہ حج کا احرام نہ پہنے. اب آٹھویں ذوالحجہ کو مینا جانے سے پہلے یہ حج کے احرام میں آئے گا, اور حج کے احرام میں آ کر نیت کرے گا, اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی, یہ اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں, اس کو آسان کیجئے اور قبول کیجئے. اب یہ مینا جائے گا, مینا کے بعد عرفات, عرفات کے بعد مزدلفہ, مزدلفہ کے بعد مینا, مینا آ کر رمی کرے گا, رمی کرنے کے بعد حج کی قربانی, دم شکر, اور حج کی قربانی کے بعد یہ سر کے بالوں کو منڈوائے گا, اور تب جا کر کے یہ فارغ ہوگا. اب اس کے لیے وہ ساری پابندیاں اٹھ گئی. حج قران. حج قران میں حج کرنے والا جب میقات پر پہنچتا ہے یا میقات سے پہلے جب یہ احرام میں آتا ہے, تو عمرے اور حج دونوں کی نیت ایک ساتھ کرتا ہے, اللہم انی ارید العمرت والحج, اے اللہ میں عمرے اور حج دونوں کی نیت کرتا ہوں, فیسرہما لی وتقبلہما منی, ان دونوں کو آسان کر دے اور قبول کر لے. اب یہ آ گیا احرام میں, احرام میں آ گیا, اب یہ جائے گا جدہ, جدہ پہنچنے کے بعد جائے گا مکہ مکرمہ, مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد, مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد یہ سب سے پہلے عمرہ کرے گا, سب سے پہلے عمرہ. تو عمرہ میں کیا کرے گا؟ یہ طواف کرے گا, طواف کے بعد سعی, مگر چونکہ یہ حلال اب اس وقت نہیں ہوگا تو حلق نہیں کرائے گا, شیونگ نہیں ہے اس میں, طواف اور سعی, اور طواف اور سعی کے بعد یہ ایک اور عمرہ کر, ایک اور طواف کرے گا, جسے طواف قدوم کہتے ہیں. تو طواف کرے گا, سعی کرے گا, سعی کے بعد حلق نہیں کرائے گا, حلال نہیں ہوگا, یہ دوبارہ ایک طواف کرے گا جسے طواف قدوم کہتے ہیں, اور طواف قدوم کرنے کے بعد وہ افراد کرنے والے کی طرح احرام ہی میں رہے گا. کب تک؟ آٹھ ذوالحجہ تک. آٹھ ذوالحجہ کو یہ مینا جائے گا, مینا سے عرفات جائے گا, عرفات سے مزدلفہ, مزدلفہ سے مینا, مینا آنے کے بعد رمی کرے گا, رمی کرنے کے بعد حج کی جو قربانی ہے جسے دم شکر کہتے ہیں وہ کرے گا, اس کے بعد سر کے بالوں کو منڈوائے گا تب جا کر کے یہ احرام کی پابندیوں سے نکلے گا. اچھا تینوں حج میں افراد ہو یا تمتو ہو یا قران ہو, حلق کرانے کے بعد احرام کی پابندیوں میں سے ساری چیزیں حلال ہو جاتی ہیں سوائے میاں بیوی کے تعلقات کے. میاں بیوی کے تعلقات اس وقت حلال ہوں گے جبکہ طواف زیارت ہو جائے گا. اب حج افراد میں آپ دیکھیے کہ اگر جلدی کوئی چلا گیا مکہ مکرمہ تو بہت دیر تک احرام میں رہنا پڑتا ہے. حج قران میں اگر کوئی جلدی چلا گیا مکہ مکرمہ بہت دیر تک احرام میں رہنا پڑتا ہے. اس لیے اکثر لوگ اپنی سہولت کے لیے حج تمتو کرتے ہیں, اس لیے کہ حج تمتو میں مکہ مکرمہ جاؤ عمرہ کر لو اب حلال ہو گئے. اب حلال ہونے کے بعد مینا جانے تک جب تک آپ مکہ مکرمہ میں ہیں جتنے طواف کرنے ہو طواف کرو اور جتنے عمرے کرنے ہو اور بھی, تو مسجد عائشہ تنعیم وہاں جا کر کے احرام باندھو عمرے کا اور آ کر کے عمرہ کر لو, مگر حلال رہے گا. اور پھر یہ جب مینا جائے گا تو مینا جانے سے پہلے حج کے احرام میں آئے گا, مینا عرفات مزدلفہ اور پھر مینا آ کر کے حلال ہو جائے گا. رمی کر کے دم شکر کی قربانی کر کے حج کی قربانی کر کے اور سر کے بالوں کو منڈوا کر. اس لیے لوگ جو ہیں وہ حج تمتو کو زیادہ پسند کرتے ہیں اور عموماً لوگ حج تمتو ہی کرتے ہیں. اس لیے ہماری ان نشستوں میں حج تمتو کو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. اگر کوئی شخص کسی وجہ سے حج افراد پسند کر رہا ہے یا کسی کی ہمت ہے اور وہ حج قران جو ہمارے یہاں سب سے افضل ہے وہ کرنا چاہتا ہے, کرنا چاہیے اگر ہمت ہو تو. کبھی کبھی ایسا پیکج بھی مل جاتا ہے کہ مکہ مکرمہ دو تین دن پہلے ہی آپ پہنچتے ہیں, تو جوان ہو ہمت ہو تو حج قران کرنے کی ہمت کرنی چاہیے. تو ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ تھوڑا بہت جو حج تمتو میں اور حج افراد میں, حج تمتو اور حج قران میں فرق ہیں, وہ کسی اچھے عالم کسی اچھے مفتی سے اسلامک دعوی اکیڈمی سے ہمارے علماء مفتیوں سے رابطہ کر کے آپ معلوم کر لیں. اگر کوئی شخص حج بدل کے لیے جا رہا ہے تو حج بدل کے بھی دو چار ایکسٹرا احکام ہیں, کچھ زائد احکام ہیں جن کو جان لینا بہت ضروری ہے. تو اگر کوئی حج بدل کے لیے جا رہا ہے اور خاص طور پر حج بدل میں بھی ایسا حج ایسے شخص کی طرف سے حج کر رہا ہے کہ جس پر حج فرض تھا اور وہ وصیت کر کے گیا ہے کہ میرے اوپر حج فرض ہے مگر میں کر نہیں سکا ہوں, تو میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے میری طرف سے حج کسی کو بھیج کر کروا لیا جائے, تو ایسے لوگوں کو ضرور کسی مفتی سے رابطہ کر کے اس کے جو دو چار زائد احکام ہیں وہ معلوم کر لینے چاہیے. انشاءاللہ مزید جو ہے وہ آئندہ کل کی نشست میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالی شانہ جو باتیں کہی گئی ہیں سنی گئی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی شانہ آگے جو چار دن باقی رہ جاتے ہیں ان کو بھی کہنے والے کے لیے سننے والوں کے لیے آسان فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سے فیضان فرمائے. ہمت کے ساتھ صحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ شانہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں ان پر عمل کو سب کے لیے بہت آسان کرے, اور اللہ تعالیٰ شانہ تمام حجاج کے لیے جو اس سال جا رہے ہیں حج کو بہت آسان کریں, اور اللہ تعالیٰ جتنے حجاج اس سال جا رہے ہیں آئندہ جائیں گے اور جو جن کو عمرے کی سعادتیں نصیب ہوتی ہیں ان عمروں کو ان حجوں کو اللہ تعالیٰ شانہ ان کی زندگیوں کے 100% دین کی طرف آنے کا ذریعہ بنائیں, اور اللہ تعالیٰ شانہ سبھی کو اپنے اولیاء میں شامل فرمائیں, اور جن لوگوں کے لیے کچھ رکاوٹیں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ختم فرمائیں دور فرمائیں, اور انہیں بھی اللہ تعالیٰ شانہ حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائیں. اور دنیا میں ہمارے بے شمار مسلمان بھائی بہن ایسے ہیں کہ اندر سے تڑپتے ہیں مگر ان کے پاس وسائل نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ شانہ ان سب کو بھی حج بیت اللہ کے اور بیت اللہ کے عمرے بیت اللہ عمرے کی غرض سے پہنچنے کے اور مدینہ منورہ کی زیارت کے اسباب پیدا فرمائیں. اللہ تعالی ہمیں حرمین شریفین کی محبت عطا فرمائیں, وہاں بار بار قبولیت کے ساتھ آداب کے ساتھ پہنچنے کی سعادت نصیب فرمائیں, اور اللہ تعالی شانہ ہمیں وہیں کی موت بھی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك, يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اجعل حبك احب الاشياء الينا. اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم اجعل حبك احب الاشياء الينا. اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك. اللهم افتح اقفال قلوبنا بذكرك. اللهم اجعلنا من الذين اذا احسنوا استبشروا واذا اساءوا استغفروا. اللهم انا نسالك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ولا تنزع منا صالح ما عتيتنا. اللهم اهد الناس جميعا. اللهم اهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا مقبولا وشفاء من كل داء. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انا نعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيء الاسقام. يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء, واغفر لنا كل شيء حتى لا تسالنا عن شيء. اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم, ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اجعل حج الحجاج حجا مبرورا, وسعيهم سعيا مشكورا, وذنبهم ذنبا مغفورا, وزيارتهم زيارة مقبولة, وتجارتهم تجارة لن تبور. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشائخنا ولأهلينا ولمحبينا ولمحسنينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. إنك سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. وآخر